فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस सिलसिले में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के आलमी दीन हमारे साथ होते हैं, मुफ्तियान इकराम हमारे साथ होते हैं और आपकी जानिब से पूछे गए सवालात के जवाबात अता फरमाते हैं। मुख्तलिफ उनवानात के तहत हमारे सिलसिले होते हैं, इन सिलसिलों में आप कॉलें करते हैं, हमारी तरफ से भी कुछ सवालात शामिल किए जाते हैं और उन पर हम अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन का बेशुमार खजाना हासिल करते हैं। सवालात के बाकायदा आगाज से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम अब्दुल मजीद अताई है और मुझे दरअसल से ये सवाल है कि जो है ना, बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना कैसा है और जो है ना, बैंक में नौकरी करना कैसा।
इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब अर्ज करते हैं। दूसरी कॉल।
मेरा नाम इब्राहिम हुसैन है, मैं इंडिया सासाराम से बोल रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि लैट्रिन और बाथरूम एक ही में है और मैं क्या बाथरूम में वजू बना सकता हूँ।
जी इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब देखते हैं। जी एक और कॉल। चले इंशाल्लाह मजीद कॉल है बाद में। जरूर पहला सवाल था अब्दुल मजीद भाई का, बैंक से मुतालिक था। दो सवाल थे उन्होंने किए कि बैंक में सेविंग अकाउंट के जिसमें बाद में नफा भी दिया जाता है वो खुलवा सकते हैं कि नहीं, और दूसरा सवाल यह था कि बैंक की नौकरी करना कैसा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैंक में सेविंग अकाउंट से मुतालिक जो है वो इन्होंने सवाल किया। देखें, कर्ज रकम जब आप कहीं भी दें, किसी के पास भी रखवाएं, तो कर्ज के ऊपर जो नफा हासिल होता है वो सूद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफियातन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जो नफा खींच लाए वो सूद है। चूंकि बैंक के पास भी जो आपकी रकम होती है शरई एतबार से वो कर्ज के तहत आती है, अकद कर्ज के तहत जो है वो बैंक के पास होती है।
तो ये माजरत, पिछले सिलसिले में आपने फरमाया था कि बैंक के पास जो रकम है वो कर्ज है, तो इस्लामी भाई पूछते हैं वो कर्ज थोड़ी हम देते हैं, हम तो उनके पास अमानत रखवाते हैं। कर्ज तो वो होता है जो हमसे कोई मांगे उसको चाहिए होते हैं तो उसको हम देते हैं, तो इसकी भी थोड़ी वजाहत।
हाँ, तो अकद कर्ज के तहत वो इसलिए आती है कि अमानत की जो रकम किसी के पास रखवाई जाती है तो वो अमानत की वो चीज या वो रकम उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। अगर आपने कोई नोट दिया है या कोई चीज रखवाई है तो वही चीज वो अपने पास संभाल के रखेगा, जब आप मांगेंगे आपको दे देंगे,
ठीक है।
लेकिन चूंकि बैंक इसे इस्तेमाल करता है,
किसी और को उठा के देता है,
किसी और को उठा के दे देता है, अपने कारोबार में लगाता है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उसको इस्तेमाल करता है, तो बैंक के पास ये रकम जो है वो अमानत नहीं होती बल्कि कर्ज होती है। इसीलिए अगर बैंक के पास अगर चोरी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक आपको देनदार होता है,
ठीक है। अमानत,
जबकि अमानत में ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी के पास अमानत रखवाई है और जो है वो ये बात साबित होती है कि उसके पास से चोरी हो गई और उसकी कोई कोताही नहीं थी, शरई एतबार से
पूरा इंतजाम किया था,
कोई कोताही उसकी साबित नहीं होती, तो इस सूरत के अंदर उसके ऊपर जो है वो हुक्म नाफिज नहीं होता कि वो आपको दे या आप उससे मुतालबा करें। लेकिन अब ये कि कहाँ कोताही है कहाँ नहीं है, इसका फैसला तो जो है वो کسی عالم دین کے پاس جا کر ہی ہو سکتا ہے، تو خود جو ہے وہ اپنے طور پہ امانت کے اعتبار سے یہ حکم ایک دوسرے پر ہرگز نہ لگایا جائے۔ تو ہم قرض کی بات کر رہے تھے کہ چونکہ عقد قرض کے تحت جو ہے وہ یہ رقم بینک کے پاس موجود ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بینک جو بھی نفع دے وہ سود ہے، اور یہ صرف سیونگ اکاؤنٹ نہیں بلکہ بینک کے دیگر اکاؤنٹس بھی، چاہے وہ سیونگ کے نام سے ہوں یا کسی اور نام سے ہوں، ان کے اندر اگر نفع ملتا ہے تو وہ سود ہے، اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے یہ کھلوا لیا اکاؤنٹ، تو اولاً تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور پھر جو ہے وہ جتنی رقم بھی سود کی مد میں حاصل ہوئی ہے کسی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔
ثواب کی نیت نہیں،
ثواب کی نیت اس کے اندر نہیں کریں گے کہ یہ سود کی رقم ہے اور یہ خبیث مال ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی۔
جو نفع پہلے ملے تھے، اب تو چلو موجود ہے یہ کر دے گا، جو پہلے لیتا رہا کھاتا رہا تو وہ بھی دینے،
اس نے کھائے تھے تو وہ جو ہے وہ سود کھانے کے زمرے میں آئے گا، اس کی وجہ سے بھی گناہگار ہوا، تو اس کی بھی سچی توبہ کرے اور اتنی رقم بھی صدقہ کرے گا بغیر ثواب کی نیت کے۔ لیکن یہ حکم ہے جو کچھ ہو چکا،
ٹھیک ہے،
یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو چلایا جائے اور جو رقم آتی جائے آپ بولیں کہ میں صدقہ کرتا رہوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ صدقہ کرنے کا حکم ایک الگ حکم ہے، لیکن گناہگار بھی آپ ہو رہے ہیں، تو اس گناہ سے بچنا بھی آپ پر ضروری ہے، اور سود تو جو ہے وہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو ہے وہ سود کی حرمت ثابت ہے، کہ سود کا جو ہے وہ ایک درہم کھانا جو ہے وہ معاذ اللہ عز و جل اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر، اور بے شمار جو ہے وعیدات جو ہے وہ یہ سود کی نحوست پر ہے، اور یہ سود کی ہی نحوست ہے جو کہ عالمی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں، اور جو حلال ذریعے سے ہمیں ملے اسی پر اکتفا کریں، اسی پہ قناعت کریں، اللہ اسی میں برکت دے گا،
ٹھیک ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، اور سود جس مال میں مل جاتا ہے وہ اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ بندہ اگر صدقہ کرے اپنے پاک مال سے، حلال مال سے، طیب مال سے، تو اس سے بندے کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کی، صدقات واجبہ دیگر ادا کرے، نافلہ ادا کرے، تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ظاہراً تو مال جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جانے والا مال پچھلے مال میں برکتیں لے کر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں صدقہ و خیرات کا جو ہے وہ ذہن رکھنا چاہیے، اور ہر قسم کے ناجائز مال سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، ہر کسی سے بچانا چاہیے، یہ ہم پر ضروری ہے۔
یہ تو تھا کہ بینک سے سود لینا نہیں، ہم بھی لوگ بھی یعنی بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو اس میں ان کو واپسی پر زیادہ پیسے لوٹانے پڑتے ہیں، تو دینے کی اجازت ہے سود؟
سود نہ جو ہے وہ لینے کی اجازت ہے، نہ دینے کی اجازت ہے، بلا ضرورت شرعیہ سود جو ہے وہ سود ادا کرنا، یعنی سود کے اوپر ادھار لینا یا سود کے اوپر جو ہے وہ لون لینا، قرض لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ تبارک و تعالی نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت فرمائی،
ٹھیک ہے۔
تو اب اس قدر جو ہے وہ شدید جو ہے وہ جرم اور گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر لعنت فرمائی، ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام،
صحیح،
تو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نہ ہی آپ سود جو ہے وہ لے کر اپنے کاروبار کو بڑھائیں، نہ ویسے کسی شادی بیاہ کے جو ہے وہ اخراجات کے لیے جو ہے وہ آپ سود لیں، نہ اور دیگر کاموں کے لیے سود لیں۔ تو نہ سود لیں نہ سود دیں، یہ دونوں چیزوں سے بچنا جو ہے وہ سود لین دین سے مسلمان کو ضروری ہے، اور جس طرح بچنا ضروری ہے اسی طرح حدیث مبارک کے مطابق اس کا لکھنا،
ٹھیک،
اس پر گواہ بننا، اس کی جو ڈیلنگ بینک سے ہو رہی ہے، اس کے جو جیسے پیپرز وغیرہ آتے ہیں کہ آپ ضمانتی بنتے ہیں، اس پر سائن کرنا، یہ سب چیزیں گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی حدیث سے ہمارے دوسرے اسی سوال کا جو دوسرا جز ہے، بینک میں نوکری کرنا، چونکہ بینک کے اندر جو نوکری، خاص طور پہ وہ نوکریاں جن کا تعلق کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سود کے معاملات سے پڑتا ہے، آیا وہ سود کی ویریفیکیشن سے تعلق رکھتا ہے، یا سود ایشو کرنے سے متعلق جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سائن پہ سود ایشو ہوگا، یا وہ اس کا جو ہے وہ خاتوں کا اندراج کرے گا، یا اس کی کیلکولیشن کرے گا کتنا سود آیا کتنا گیا، تو یہ سب چیزیں لکھت پڑھت کے اندر آ جائے گی. تو سود جیسا گناہ کے اندر لکھت پڑھت میں یا اور دیگر طریقوں سے معاون بننا, مدد کرنا, تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو احکام ارشاد فرماتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تقوی اور بھلائی کے, نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی تو آپس میں مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرو. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ گناہ میں دوسرے مسلمان کی مدد کرے, بلکہ اس کو تو چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت اس کو برائی سے باز رکھے. اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ یار آپ علاقے میں جان پہچان والے ہیں, آپ میرے جو ہے وہ یہ سودی پیپر میرے کو بینک سے لون لینا ہے, اس پر آپ سائن کر دیں, تو آپ سائن نہ کریں بلکہ آپ تو اسے سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ کس گناہ کی طرف جا رہے ہیں, اس سے تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا, آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو ہمیں تو اس کا جو ہے وہ ذہن بنانا چاہیے اور اس کو اس برے کام سے روکنا چاہیے.
صحیح.
اور اسی طرح نوکریوں کا تعلق ہے, تو بینک کی ہر وہ نوکری جس کا تعلق کسی بھی طریقے سے سودی لین دین سے ہو, اس کی ہرگز شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ وہ نوکریاں جن کا تعلق جو ہے وہ سودی لین دین کے ساتھ نہیں ہے, جیسے جو ہے وہ گارڈ کی نوکری ہے یا پیون وغیرہ کی نوکری ہے, تو ان کا تعلق چونکہ ایک جو ہے وہ جائز کام کے ساتھ ہے کہ وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں, یا گارڈ جو ہے یا پیون جو ہے وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ لا کر دے رہا ہے, چائے وغیرہ, تو ان کا تعلق چونکہ ناجائز کام کے ساتھ نہیں ہے, تو ان کی نوکری کرنا جو ہے وہ جائز.
اگر وہ اس پین سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی رجسٹر اٹھا کے ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو جس میں سودی کام کا تعلق ہے, تو کیا اس کا بھی کام منع ہو جائے؟
رجسٹر اٹھانے بٹھانے سے تو جو ہے وہ تعلق نہیں ہوگا, لیکن دیگر جو کام ہے, چونکہ عموماً ان سے وہ کام نہیں لیے جاتے پیون وغیرہ سے جن کا تعلق جو ہے وہ سودی معاونت کے اندر شمار ہو, لیکن جو اندر افراد ہوتے ہیں, کوئی جو ہے وہ سود لکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے, دیگر معاملات ہیں. پھر یہ کہ بعض افراد یہ بھی کہتے سنتے نظر آتے ہیں کہ جناب میری ڈیوٹی کے اندر سود نہیں ہے. دیکھیں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بینک کے اندر عموماً اگرچہ آپ کی اپوائنٹ تو ایک ڈیوٹی پر ہوئی ہے, لیکن جب کوئی دوسرا نہیں آتا تو آپ کو اس کی ڈیوٹی پر بیٹھنا پڑتا ہے. اگر آج یہ نہیں آیا تو آپ کو اس کی جگہ بیٹھ کر سود لکھنا پڑے گا, آپ اس سے منع بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے مکمل طور پر اس جگہ کے جاب کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور حلال روزی ہی ذریعہ روزی.
عموماً یہ جو بینک میں نوکری کرتے ہیں اس کے لیے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے, ایم بی اے کرتے ہیں اور بی کام ڈی کام وغیرہ, وہ کہتے ہیں عموماً ہمیں اسی شعبے میں نوکریاں ملتی ہیں, تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ کہ ہم اتنا پڑھا اب کیا کریں, اتنا زیادہ خرچہ ہوا یونیورسٹیز کے اندر, دوسری جگہ نوکری ملے گی کسی دکان میں کسی آفس میں تو اتنی تنخواہ نہیں ملتی, تو ان کو کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے.
دیکھیں اصل یہ ہے کہ اول تو آپ نے جب وہ علم حاصل کیا, ایک تو ہمارے یہاں یعنی کہ علم دین سے دوری کے باعث اول تو علم دین حاصل کرتے نہیں, اور علم دنیا بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی علم حاصل کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہوتا.
صحیح.
تو علم تو ایک علم ہے نا, وہ آپ جو ہے وہ بغیر نوکری کے بھی آپ حاصل کریں گے کہ مجھے ایک معلومات ہونی چاہیے.
صحیح.
میں جو ہے وہ حاصل کر لوں ایم بی اے جو ہے وہ کر لوں تاکہ مجھے معلومات ہوں کہ جناب اس میں کیا ہوتا ہے, بینکنگ نظام کیا ہوتا ہے, تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے, جبکہ اس کا جو سسٹم ہے سیکھنے کا یا وہ جو ذریعہ تعلیم ہے وہ درست ہو, اور اس کی تعلیم کے دوران مجھے ناجائز پریکٹسز نہ کرنی پڑے.
یعنی وہاں پر بھی
یہاں پر ناجائز پریکٹسز اس طرح کرنی پڑتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر, ممکن ہے ہر جگہ ایسا نہ ہو, کہ مختلف بینکوں کے اندر جو ہے وہ ان کو بھیجا جاتا ہے.
صحیح.
اور یہ وہاں جا کر جو ہے وہ ایک پریکٹس کے طور کے اوپر کہ بھائی کیا فیلڈ کے اندر, فیلڈ میں اتر کے کام کرنا جسے کہتے ہیں, تو وہ ان سے جو ہے وہ فل کروائے جاتے ہیں یا چیک کروائے جاتے ہیں, تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے.
صحیح.
علم بطور علم حاصل کرنا جائز ہے. اب یہ سوال کہ اب میں نے جو ہے وہ حاصل کر لیا, اب مجھے نوکری کم ملتی ہے, تو اس میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ ایک پیاری حکایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آیا جو کہ آپ کے زمانے میں ٹیکس وصول کرتا تھا.
اچھا, اس دور میں بھی ٹیکس ہوتا تھا.
جی, تو اب ٹیکس وصول کرتا تھا, اور عموماً جو ٹیکس کی وصولی ہے وہ ظالمانہ طریقے سے ہی عوام سے ہوتی ہے جو حکمران جو ہے وہ کرتے تھے. تو اب وہ آیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ جو ہے وہ ٹیکس وصول کی نوکری چھوڑ دو, کہ یہ نوکری جائز نہیں ہے. یہی ہم جب کہتے ہیں کسی بھی ایسے فرد کو جو کہ ناجائز نوکری کر رہا ہو, بینک کی کر رہا ہو, کسی اور چیز کی ناجائز کر رہا ہو, تو اس کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے جو کہ اس شخص کا جواب تھا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا. اس شخص نے کہا کہ علی جا, اگر میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا تو پھر اپنے بال بچوں کا پیٹ جو ہے وہ کیسے پالوں, میں تو ایک نوکری پہ لگا ہوا ہوں, رزق مل رہا ہے, نوکری مل رہی ہے, اسی سے بال بچوں کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں, انہیں کھانا پینا سب کچھ پورا ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے نوکری چھوڑ دوں تو میں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, فرمایا لوگوں سنو یہ کیا کہتا ہے, کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اسے رزق دے گا، اور جب فرما برداری کرے گا تو رب اسے رزق نہیں دے گا.
اللہ اکبر.
یعنی جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی نعمتیں آپ کو دے رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو رب تعالیٰ کیوں نہیں آپ کو جو ہے وہ نعمتیں دے گا، کیوں نہیں آپ کو رزق دے گا؟
یعنی وہ رزق آپ کی قسمت میں تھا، طریقہ آپ اچھا اپناتے،
طریقہ آپ اپنا اچھا اپناتے. ابتدان ممکن ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کم والا جو ہے وہ روزگار ملے، اگر جو ہے وہ آپ کو بینک میں 50,000 کی مل رہی تھی تو ممکن ہے آپ کو کسی جگہ جائز پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 25,000 کی ملے، لیکن اس 25,000 کے اندر جو برکت ہوگی وہ 50,000 سے کہیں زیادہ ہوگی. تو اپنے اخراجات پر بھی، اب ایسے افراد کو چونکہ اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا ہوتا ہے نا، جس کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ 50,000 کے اعتبار سے اپنے اخراجات بھی پیدا کر لیتا ہے.
اب وہ نوکری بھی 50,000 والی ڈھونڈ،
اب وہ یہی سوچتا ہے کہ جب تک 50 والی نہیں ملے گی تو میں نے نہیں چھوڑنی. تو دیکھیں یہ بھی غلط ہے، جب آپ حرام کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا ضروری، اور پھر جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ کے ساتھ برکت رحمتیں بھی نہیں ہوں گی. جب برکت رحمتیں نہیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آپ کو حلال روزی کہاں سے ملے گی؟ جب آپ چھوڑیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے، کیونکہ سچی توبہ اسی وقت ہوگی جب اس گناہ سے رک جائیں. میں گناہ کر بھی رہا ہوں اور جو ہے وہ توبہ بھی کر رہا ہوں، تو وہ تو توبہ کافی نہیں ہوگی نا. ایک بندہ فلم دیکھ بھی رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرے کہ جناب جو ہے وہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں،
اس کام کا چھوڑنا بھی ضروری.
بالکل، اسے پختہ ارادہ چھوڑنا کہ آئندہ نہ کرنے کا اس کا پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ
توبہ ہو. توبہ کرنے سے کام نہیں.
بالکل. تو اب جب آپ اس حرام چیز کو چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کو حلال روزی بھی دے گا، اس روزی میں برکت بھی دے گا، ساری راہیں کھلیں گی.
بہت سارے لوگ یہ پڑھنے کے بعد حلال کام کرتے ہیں.
بالکل کرتے ہیں. ایک جو ہے وہ شخص دارالفتا میں ہمارے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بیرون ملک رہنے والے تھے، تو یہی سودی کاروبار کے اندر بےچارے بڑے پھنسے ہوئے تھے. خیر انہوں نے اپنا جو ہے وہ ارادہ پختہ کیا کہ اب میں نے یہ چھوڑ دینا ہے، تو چھوڑا تو کئی جو ہے وہ ہزاروں ڈالر ان کے اوپر سود تھا، اس سے بھی چھٹکارا ہو گیا اور آج بیرون ملک میں ہی رہتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب ایک روپیہ بھی جو ہے نا وہ کسی بھی سودی لین دین کے اندر شامل نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارے معاملات جو ہے وہ میرے بہتر سے بہتر چل رہے. تو بندہ کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے پر جو ہے وہ رحمت نچھاور کرنے والا ہے.
صحیح. اچھا صرف یہ بینکوں میں ہی نہیں ہے، اگر کسی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی اور جگہ پر بھی، چھوٹی سی دکان پر بھی سودی کاروبار،
کاتبہ ہو کے الفاظ ہے نا حدیث میں کہ سود لکھنے والے پر، بینک تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، اب سود لکھنے والا چاہے دکان میں ہو، چاہے کمپنی میں ہو، چاہے فیکٹری کے اندر ہو، چاہے جو ہے وہ کسی اور مقام،
ٹھیک ہے،
تو اس کو جو ہے وہ گناہگار
اصل کام کو دیکھا جائے گا.
بالکل، وہ گناہگار ہوگا، اس کو یہ چیز چھوڑنا لازم ہو.
ٹھیک. اور دوسرا اسی جواب میں آپ نے فرمایا کہ اب جو سود لے چکا یا جو اس کے پاس موجود ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، تو وہ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیں. اس پر لوگ عموماً سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو مسجد کے استنجا خانے بنانے کے لیے لگا دیں؟ مسجد کے جو اصل ہے اس پہ نہیں لگائیں گے، استنجا خانے ایک اچھی جگہ نہیں سمجھی جاتی، تو اس کے اوپر خرچ کر دیں، تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟
بالکل ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ یہی ہے کہ اس میں شرعی حکم یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ جو اپنی زکا، اپنا جو یہ صدقہ آپ کر رہے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر، چونکہ یہ ناپاک مال ہے تو اس کو مسجد میں لگانے کی اجازت نہیں ہے. شرعی فقراء اس کا ایک مصرف، ایک جگہ شریعت نے بتا دی کہ آپ انہیں خرچ کریں گے اور ثواب کی نیت نہیں کریں گے.
ٹھیک
ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے. تو اب مسجد، مدرسے میں، کسی بھی جگہ پر جب بھی کوئی چیز صدقہ و خیرات کی جائے تو انسان کو اپنے پاک مال سے کرنی چاہیے.
ہر استنجا خانے ہی کیوں نہ ہو مسجد کے،
وہ جو ہے وہ استنجا خانے ہوں، فرش ہو، زمین ہو، یا جو ہے وہ مسجد کا گیٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کے اندر پاک مال ہی جو ہے وہ ہمیشہ لگایا جائے اور دیا جائے، اور اسی پر ثواب کی امید رکھی جائے. حرام مال دیں گے تو اس پہ ثواب کی امید کرنا بھی حرام.
ٹھیک ہے. امید ہے عبد المجید بھائی کو اور اس طرح کے بے شمار اسلامی بھائیوں کو ان کے کئی سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. جو دوسرا سوال تھا، ابراہیم بھائی ہند کے کسی شہر سے پوچھ رہے تھے کہ اٹیچ باتھ جس کو کہا جاتا ہے، کہ استنجا خانہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، لیٹرین اور باتھ روم جس کو کہہ رہے ہیں، تو کیا ایسی جگہ پر بیسن وغیرہ میں جہاں کے واش روم ساتھ ہی ہے تو وضو وغیرہ بنا سکتے ہیں؟
ہاں دیکھیں، ایسی جگہ پر وضو تو بنا سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ چونکہ اگر جو ہے وہ بیسن وغیرہ کے اوپر وضو کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ فرش پہ گرتا ہے، تو فلور جو ہے وہ ناپاک نہ ہو یا اس پہ کوئی نجاست ظاہری طور پر نہ ہو, اس کے اوپر پانی بہا لیا جائے پہلے تاکہ اگر کوئی نجاست ہے تو وہ زائل ہو جائے. ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو وضو کے ابتدا میں یا درمیان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, وضو کرنے کے بعد دعائیں پڑھی جاتی ہیں, وہ اس مقام پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ دعائیں جو ہے وہ مکمل اس جگہ سے باہر آ کر پڑھی جائیں, اس دوران جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ یہ دعائیں یا کرنے کی اجازت نہیں.
کوئی ایسی صورت ہو کہ اندر وہاں وضو بھی ہو جائے اور دعا پڑھنے کی بھی اجازت, کوئی ایسی
مکمل طور پہ الگ یعنی وہ سیپریٹ جو ہے وہ نظام ہو کے, یعنی ایک بڑی عمارت تو ہے لیکن اب اس عمارت کے اندر وضو خانہ الگ ہے, مکمل دیوار سے الگ ہے, کوئی بھی دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے وہ باتھ روم میں وضو خانہ ہے, بلکہ یہی کہے گا یہ وضو خانہ ہے اور یہ جو ہے وہ
دیوار سے
دیوار کی مکمل آڑ ہے, جس سے دونوں چیزیں الگ الگ محسوس ہوں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ پڑھنے میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
میرا نام عامر ہے اور گڈو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تکبیر کے وقت حی علی الصلاۃ جب اٹھتے ہیں تو اس کی کوئی حدیث ہے؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی مزید کون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسلم اتاری پیر مال سے. حضرت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مساجد میں جو کرسیاں رکھنے کا رواج ہے اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قیامت کے دن شخص کو والد کے نام سے پکارا جائے گا یا والدہ کے نام سے؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کرتے ہیں. دو سوالات ہیں. عامر بھائی نے گڈو یا بدو شہر کا نام بتایا کہ تحیہ علی الصلاح پر کھڑا جو ہوا جاتا ہے, اقامت جب کی جاتی ہے نماز کی, اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث قرآن کا حکم کچھ.
دیکھیں اقامت جب جماعت کے لیے کہی جاتی ہے تو اس میں کب کھڑا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں شرعی احکام بھی موجود ہیں, احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. اول تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ابتداءً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے.
ٹھیک ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی, اس میں ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوم حتی ترونی, کہ جب نماز قائم کی جائے تو اس وقت تک کھڑے مت ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ روضہ مبارکہ سے تشریف لایا کرتے تھے,
اپنے
گھر سے جو متصل تھا اس سے تشریف لایا کرتے تھے, تو اس حدیث مبارک کی شرح کے اندر علامہ عینی علیہ رحمہ جو ہے وہ عمدت القاری کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا, اور ان صحابہ میں بھی کون سے صحابہ, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم رسول تھے اور ایک عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, آپ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب کہ قد قامت الصلاۃ کہا جاتا تھا.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے عروہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ قد قامت الصلاۃ سے پہلے جو ہے وہ مقتدی کھڑے ہوں. اب جہاں تک یہ ہے, یہ تو حدیث مبارکہ بیان کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شاگرد حضرت امام محمد علیہ الرحمہ, آپ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ مستحب وقت جو اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا ہے وہ حی علی الصلاح کے وقت کھڑے ہونے کا ہے. کہ حی علی الصلاح جب کھا جائے تو اب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور اس میں گویا کھڑے ہونے میں ایک طریقے سے جو ہے وہ حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ, تو ایک عملی پیش قدمی بھی جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ نماز کے لیے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو احادیث طیبہ سے اور اقوال فقہا سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدان نہ کھڑا ہوا جائے,
ٹھیک ہے,
بلکہ حی علی الصلاح پر جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے. اسی طرح اگر مسجد کے اندر موجود ہیں اور جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ بھی موجود ہیں, تو جو عمومی صورتحال ہماری ہوتی ہے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے. اب اگر کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے اور اقامت ہو رہی ہے تو اس سے متعلق بھی فتاوی عالمگیری کے اندر جو ہے وہ اس بات کی صراحت ہے کہ اب اقامت ہو رہی ہے اور یہ شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے, تو اب یہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اقامت نہ سنے, اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے, بلکہ مسجد میں یہ بیٹھ جائے, اقامت چاہے آدھی رہ گئی ہے, یہ جتنا حصہ رہ گیا ہے وہ جو ہے بیٹھ کر سنے, جب حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو پھر کھڑا ہو جائے.
ٹھیک ہے.
تو سنت طریقہ یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ پر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, اور ابتدا سے کھڑا ہو جانا یہ خلاف سنت ہے اور احناف کا طریقہ کار ہرگز نہیں ہے.
اگر امام صاحب کھڑے ہیں پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں تو اب بھی,
ہاں اب اگر امام صاحب جو ہے وہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور اقامت شروع ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر امام جس جس صف سے گزرتا چلا جائے گا اس صف کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کی کئی صورتیں ہیں لیکن عموماً جو ہمارے یہاں صورتحال درپیش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ امام صاحب موجود ہوتے ہیں,
امام صاحب پیچھے سے بھی آئے تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں,
وہ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ حی علی الصلاہ پہ یہی جو کھڑے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہی حکم ہے کہ حی علی الصلاہ پر جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. دوسرا سوال اسلم بھائی پیر محل سے, مساجد میں کرسی رکھی جاتی ہے اور اس پر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ تفصیلا ارشاد فرمائے.
دیکھیں مساجد کے اندر جو ہے وہ کرسیاں رکھنے کا اب رواج ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مساجد کے اندر کرسی رکھنا, تو جہاں پر اس طرح کے جو ہے وہ معذور افراد ہیں تو ٹھیک ہے وہاں پر جو ہے وہ کرسی مسجد کے اندر رکھی جا سکتی ہے. لیکن اب یہ دیکھا جائے کہ وہ مسجد کے اندر کرسی رکھی جائے تو اس کی وجہ سے قطع صف نہ ہو. یعنی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائیڈوں کے اندر جو ہے وہ کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ نمازی نہیں ہوتے, یعنی معذور نمازی نہیں ہوتے, تو اب وہ جگہ خالی جو ہے وہ باقی رہتی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. کرسی جو ہے یا تو نارمل والی رکھی جائے تاکہ اگر نمازی نہیں بھی ہے تو اس کو پیچھے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے اور صف کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کب ہے اور کب نہیں ہے. تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس شخص کو اجازت ہے, یا یوں کہہ لیں کہ کس شخص کے لیے جو ہے وہ بغیر سجدہ, چونکہ کرسی پر جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتا.
ٹھیک ہے,
تو اب سجدہ جس پر سے ساکت ہوگا تو اب وہ چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر لے چاہے کرسی پر بیٹھ کر کر لے. ہاں بعض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن سے زمین پر بیٹھا نہیں جاتا, گھٹنے نہیں مڑ پاتے, وہ اس وجہ سے جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سجدہ کب ساقط ہوتا ہے, سجدہ نمازی پہ سے کب ہوگا کہ اب سجدہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اشارہ کر لیں سجدے کا. وہ اس صورت میں ہوگا جب کہ ایسا شخص جو کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز میں سجدہ کرنے پر زمین پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اور زمین سے بلند, زمین سے اونچی 12 انگل کی کسی چیز پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو.
ٹھیک ہے,
تو اب اس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ سجدہ نہ کریں بلکہ سجدے کا اشارہ کر لیں اور اپنے جو ہے وہ چہرے کو تھوڑا سا رکوع کی بنسبت زیادہ جھکا لیں. جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں, تو سجدے کے اندر رکوع کی بنسبت تھوڑا زیادہ جھکا لیں. جو ایسا شخص ہوگا جس پر سے سجدہ ساقط ہو جائے گا تو اس پر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا, اس کے لیے قیام فرض نہیں رہے گا. اب وہ شخص بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھے, شرن کوئی قباحت نہیں ہے اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے, تو اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو کرسی پر بیٹھنا ایک اچھی بات جو ہے وہ
ٹھیک ہے
نہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہے تو زمین پر بندے کو جو ہے وہ ہونا چاہیے, تو وہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے. ہاں جو شخص جو ہے وہ واقعی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے اور پھر اس میں کرسی پر آگے لگے تختے کے اوپر بھی سجدہ کرنا اس پر ضروری نہیں ہے. اگر تختہ نہیں بھی ہے یا ہے, دونوں صورتوں کے اندر وہ صرف سجدے کا اشارہ کرے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور سر رکھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو یہ سجدہ حقیقی سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہی ہے سجدے کا, جس کو شرن اس کی اجازت ہوگی اسی کے لیے. اب اگر کوئی شخص ہے کہ پورا سجدہ تو نہیں کر سکتا لیکن 6 انگل کی کوئی چیز اگر وہ رکھ لے اس پہ سجدہ کر سکتا ہے, تو اب اس کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے تو نماز ادا کرے اور سجدے کے اندر جو ہے وہ 6 انگل کی بلند چیز کے اوپر
سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کھڑا ہو سکتا ہے, تو اب کھڑا ہونا ضروری ہے؟
نہیں, اب کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر سجدہ ساقط ہو جاتا ہے اس پر سے تو اس صورت میں کھڑا ہونا
بھی
ساقط ہو جائے گا, اب وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بہت سے افراد جو کہ کرسیاں, یعنی کرسیاں آ گئی ہیں تو اب لوگوں نے بیٹھنا بھی شروع کر دیا ہے, پہلے جو ہے وہ نہیں تھی تو لوگ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے,
انہوں نے تختے اور مختلف انداز کی کرسیاں میں شروع کر دی.
اس چیز کے اندر اس بات کو ہر کوئی سوچے کہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں, میرا انداز کیا ہونا چاہیے, رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا میرا یہ انداز ہونا چاہیے. جو مجبور ہے معذور ہے تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, اس کو تو شرن اجازت ہے. لیکن جو ایسا نہیں ہے, زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بلکہ بعض تو سجدے بھی کر سکتے ہوں گے, تو اس صورت کے اندر ان کے لیے یہی احکام ہیں کہ وہ زمین پہ سجدہ ہی کریں. اگر ان کو یہ مسئلہ ہے کہ اولاً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا, وہ اس لیے کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں, تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ آپ نہ اٹھیں دوسری رکعت کے اندر اگر آپ نہیں اٹھ سکتے, لیکن آپ سجدہ زمین پر کریں تاکہ جو سجدہ ایک فرض ہے وہ درست طریقے سے آپ کا ادا ہو.
ٹھیک ہے, خلاصہ یہ کہ جس پر جو سجدہ نہیں کر سکتا, اور سجدہ نہ کرنے سے مراد یا تو یہ کہ زمین پر وہ سر لگا کر جو اس کی تکلیف ہے کچھ بھی, یا پھر 12 انگل تک آگے کی جگہ اٹھیے تب بھی وہ اگر کر سکتا ہے تو سجدہ ساکت نہیں ہوگا, لیکن اس طرح عموماً ہوتا نہیں ہے. اب بہرحال جس سے ساکت ہو گیا وہ اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر نماز پڑھے, یا
زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو زمین پر ہی پڑھے, اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ کرسی پہ بھی پڑھ سکتا ہے. وہ اشارہ جو ہے وہ
ضرور اس میں دیکھا ہے کہ یہ تو چلیں کرسی اور سجدے کا معاملہ ہے, قیام جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں سجدہ وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ صرف تکبیر کہتے ہیں, قیام کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں رکوع میں اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کے اتنا ضروری ہوگا کہ جتنی دیر کھڑے ہو سکیں, یا بس وہ تکبیر کہیں اور اس کے بعد جو ہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں.
دیکھیں قیام تو جو ہے وہ فرض ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب فرائض کے اندر جب قیام ہے تو جتنی دیر تک یہ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر تو کھڑے رہنا ان پر ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
اگر خود کھڑے ہو سکتے ہیں خود, اگر کسی چیز کے ساتھ دیوار وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو یہی حکم ہوگا کہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں آپ, لیکن قیام کریں آپ جب تک کر سکتے ہیں, اور جب استطاعت نہ رہے, طاقت نہ رہے, تو اس وقت جو ہے وہ بیٹھنے کا حکم ہوگا کہ اس وقت وہ بیٹھ سکتے ہیں, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہو.
ٹھیک ہے, جو اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا قیام کے معاملے میں مسائل ہیں, تو وہ اپنے قریب کسی عالم سے, دارالفتاء اہل سنت کے علماء کرام سے نمبر کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اپنے حوالے سے مسئلہ پوچھ لیں, اپنی پوری کیفیت بیان کریں, اس کے بعد ہی فیصلہ کیجئے کہ اب مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قیام بھی آپ پر لازم تھا, سجدہ بھی آپ کر سکتے تھے, اور آپ جو ہے سجدے بھی چھوڑی جا رہے ہیں اور قیام بھی چھوڑی جا رہے ہیں, اور قیام اور سجدے کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے, اور فرض چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی نمازیں ہی نہ ہو رہی ہوں. تو کبھی بھی خود فیصلہ نہ کیجئے اپنی پوری کیفیت, جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو بیان کرتے ہیں, تو ایسے ہی یہ بھی ایک طرح کا عذر ہے, تو اس عذر کے حوالے سے کسی عالم دین سے مشورہ کیجئے, اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہو. یہاں تو اس کا الٹا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام صاحب, کوئی عالم صاحب سمجھا دیں ایسے لوگوں کو کہ بھی آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھیں بلکہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں, آپ پر قیام فرض ہے, آپ سجدہ کر سکتے ہیں, سجدہ کرنا لازم ہے, تو الٹا ناراض ہو جاتے ہیں, بعض اوقات تو اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کے اس مسجد سے چلے جانے سے ان امام صاحب پر فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کے جو فرائض ہیں, جو آپ دوسری جگہ جا کر بھی تو ویسے ہی کرسی پر یا دیگر چیزوں پر نماز پڑھ لیں, تو اس سے آپ کی نماز میں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز عند اللہ مقبول نہ ہو. تو جو بھی ایسے اسلامی بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ علماء کرام سے مشورہ کریں, مشورہ کرنے کے بعد اپنی نماز کا اور دیگر عبادات کے حوالے سے فیصلہ کریں. حضور ان کا دوسرا سوال تھا, قیامت کے دن انسان کو کس کے ساتھ منسوب کیا جائے گا, باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ؟
قیامت کے دن جو ہے وہ آدمی کو اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جائے گا. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ انکم تدعون یوم القیامتی بی اسمائکم و اسمائی آبائکم فاحسنوا اسماءکم, کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا, لہذا اپنے اچھے نام رکھو.
ٹھیک ہے,
تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا. البتہ بعض روایات کے اندر جو ہے وہ یہ بھی آیا ہے کہ ماں کے نام سے بھی جو ہے وہ پکارا جائے گا, تو وہ ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے ہو کہ بعض افراد کو ماں کے نام سے پکارا جائے, لیکن راجہ قول یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہے وہ والد کے نام سے ہی جو ہے وہ پکارا جائے گا.
ٹھیک, حضور یہ ابھی جو ہم نے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے والے سے اس پر دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں صحیح وضاحت فرما دیں کہ کھڑا ہونا سنت کس کلمے پر, حی علی الصلاح پر یا حی علی الفلاح پر؟
حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے سے متعلق یہ ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع کیا جائے اور حی علی الفلاح پر جو ہے وہ مکمل کھڑے ہو جائے,
دونوں متصل
ہی ہوتے ہیں, کھڑے ہونے کی ابتدا کریں حی علی الصلاح پر اور حی علی الفلاح پر جو ہے وہ مکمل قیام جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں.
جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اشرف راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرے ماموں کا ایک مکان تھا, ماموں تھے اور بچوں کے نانا بھی تھے, وہ میں نے خرید لیا تھا. ان کے دو بھائی تھے, ان کا وراثت میں جو تھے نا, دو بھائی تھے اور تین بہنیں تھی ان کی نا, تو ایک بھائی کو حصہ اس کی قیمت خرید لگا کر اس کو ایک آدھے حصہ اس کو دے دیا, باقی جو تھا نا وہ ہم نے بعد میں اس کو سیل کیا, لیکن کچھ دیر کے لیے اس کو کرائے پہ دیا تھا. تو معلومات کرنی تھی کہ وہ جو کرائے کے پیسے آتے تھے اس میں ان تین بہنوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس میں؟ بس اس کے لیے شرعی رہنمائی فرما دیتی ہے.
ماموں سے مکان خریدا اور وہ دو بھائی اور تین بہنیں تھیں, شاید وراثت تھی اور ایک ہی سے خرید کر اسی کو رقم ادا کر دی. تو اس کے حوالے سے
اس میں انہوں نے جو یہ کہا کہ ایک کا حصہ تو ہم نے دے دیا, انہوں نے خرید لیا اور ان کے پیسے انہیں دے دیے. جو دوسرا حصہ تھا تو وہ حصہ چونکہ تین بہنوں کا تھا تو اس حصے کو کہہ رہے ہیں کہ بیچنے سے پہلے, یعنی تینوں بہنوں کو حصہ دینے سے پہلے کرائے پہ چڑھایا. تو دیکھیں جو مال وراثت ہوتا ہے اس کے اندر جتنا جو بھی اس سے نفع ہوگا پروفٹ ہوگا وہ وراثت کے حصوں کے مطابق ورثہ میں ہی تقسیم ہوگا. لہذا وہ تقسیم ہونے سے پہلے جتنا بھی اس کا کرایہ حاصل ہوا وہ بھی شرعی حصوں کے مطابق تمام ورثہ میں تقسیم ہوگا. بھائی چونکہ اپنا حصہ لے چکا تھا تو ان میں تقسیم نہیں ہوگا, لیکن پیچھے جو بہنیں ہیں یا اور دیگر ورثہ تھے جن کا حصہ اس بقیہ آدھے میں تھا تو اس کا جو بھی کرایہ حاصل ہوا وہ سب ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا. اور اس کے حصے وہی ہوں گے جس حصے سے اصل چیز تقسیم ہونی ہے, اسی حصے سے اس کا کرایہ بھی تقسیم ہونا.
ٹھیک ہے, مزید معلومات کے لیے دار الافتاء اہل سنت اگر قریب موجود ہو اس میں رابطہ کیجیے, ورنہ فون کر کے اپنے مسئلے کو معلوم کیجیے, انشاءاللہ عزوجل رہنمائی بھی آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.